مکر کرنے والے مکر کریں گے، فریب کرنے والے فریب کریں گے، دھوکہ کرنے والے دھوکہ کریں گے، یہ قرآن کریم کا اعلان بھی ہے. اور پوری تاریخ اسلام حضرت آدم سے لے کے آج تک بطور تاریخ گواہی دے رہی ہے. اور فرمان معصوم آج سے لے کے ظہور امام، بلکہ ظہور امام کے بعد تک کے بارے میں اسی حقیقت کو دہرا رہا کہ صاحب ایمان کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ نماز پڑھنا مشکل کام ہے، روزہ رکھنا مشکل کام ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچانا آج کل کے ماحول میں مشکل کام تو ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل کام یہ کہ آدمی یہ پہچان سکے کہ ایسا نہ ہو کہ میری ساری زندگی کی محنت، اور خاص طور پر جو لفظ میں نے کہا کہ یہ اگر عبادتیں مشکل ہیں تو جو چیز جتنی مشکل سے کمائی جاتی جب وہ لٹ جائے تو انسان کو اتنا ہی زیادہ دکھ اور صدمہ ہوتا. اور خاص طور پر وہ آدمی جسے یہ پتا بھی نہ ہو کہ یہ میری دولت لٹ گئی ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ محفوظ اور فلاں موقع پہ کام آئے گی، اور جب واقعا وہ کرائسس کا مرحلہ آیا اور وہ گیا پلٹ کے دیکھنے کے لیے، معلوم ہوا کہ وہاں کچھ بھی نہیں. یعنی ہمارے اور آپ کے لیے میدان قیامت کا وہ مرحلہ کہ جہاں پتا چلا کہ اب جنت و جہنم کا سارا فیصلہ اس دولت ایمان پر ہے جو ہم اس دنیا سے لے کے آئے تھے، اور نامہ اعمال کھلا تو پتا چلا کہ زیرو ہو چکا. اسی لیے دنیا میں بار بار ہمیں یہ بتایا گیا کہ مومن کی سب سے بڑی پہچان یہ کہ اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ. ڈرو گھبراؤ مومن کی فراست سے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. مومن کی ذمہ داری قرار دی گئی کہ اس میں اتنی عقلی بصیرت ہونی چاہیے کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے. شاید آج تک شاید دنیا کی تاریخ میں کوئی جھوٹا، کوئی باطل، کوئی ظالم یہ کہہ کے نہیں آیا کہ میں جھوٹا ہوں، میں ظالم ہوں، میں باطل ہوں. جب وہ آیا وہ یہی کہہ کے آیا کہ میں حق ہوں، میں صحیح ہوں اور میں عادل ہوں. تو اتنی صلاحیت مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کو پہچان سکے. اور اگر خود میں اتنی صلاحیت نہیں ہے تو کم از کم اسے کسی ایسے کے سہارے کو پکڑا ہوا ہو جو اس کے دور میں ایکسیسیبل ہو، اور جو یہ بتا سکے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. یہ بہت مبہم سا جملہ جس کی تشریح اپنے موقع پہ آتی رہے گی. لیکن اب اس سے پہلے کہ میں اس بات کو کل کی مجلس سے لنک دے کے آگے بڑھاؤں، پہلے دن کی مجلس میں ایک بات آئی تھی اور اس کی میں تھوڑی سی وضاحت آج ضروری سمجھ رہا ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا سا خشک ہے. تو جیسا میں نے کہا کہ وہ دو دن کا مجمع جس میں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کتنے لوگ مجھے سننے آئے ہیں، کتنے لوگ خالی ثواب کے لیے آئے ہیں، کتنے لوگ بانی مجلس کی وجہ سے آئے، اس میں یہ بات کہنا مشکل تھی. اور یہ فقہ اسلامی کا ایک ایسا مسئلہ ہے جسے اگر نہ سمجھا جائے تو نہ صرف یہ کہ بہت سارے ہمارے عبادات پر یہ اعتراض ہوگا کہ یہ تو خالی ریچولز یا بزرگوں کے رسم و رواج، بلکہ جو اہم ترین اور خاص ترین ہماری عبادت ہے آزاداری، اس کے حوالے سے بھی یہ بات ہوگی. اچھا بعض الفاظ ایسے ہیں جو آج کل کے معاشرے میں اس طرح سے پھیلا دیے گئے ہیں کہ وہ کوئی فیشن بن گیا ہے اس کا استعمال ہونا. جیسے وہابیت جب آئی تھی تو اپنے ساتھ ایک لفظ لے کر آئی تھی بدعت، جو یقیناً کسی ایک منزل پہ جا کے اسلامی لفظ تھا، اگرچہ ہمارے علماء کے ہاں یہ لفظ اس طرح استعمال نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے دوسرا لفظ ہے تشریح. اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں جملے کی تشریح کرے، وہ آخر میں ہے، اس کے آخر میں عین ہے، تشریح. وہ لفظ بات تو وہی کہہ رہا ہے جو لفظ بدعت میں، لیکن ایک سوبر لفظ ہے، ایک علمی لفظ ہے، اور اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کہ ہاں فلاں عمل اگر تشریح ہے تو اس کو حرام ہونا چاہیے. لیکن وہ جو ایک بھونڈا انداز ہمیشہ سے دشمنان اہل بیت کے پاس رہا تھا، اور جو اب بعض صاحبان ایمان کے پاس بھی آ گیا، وہ لفظ بدعت، نکاح ٹوٹ جانا، یا اسی انداز کے کچھ اور الفاظ ہیں جس کو میں اس لیے نہیں سمجھا رہا ہوں کہ شاید وہ میرے موضوع سے ذرا سے irrelevant. لیکن جو پہلے دن میں نے بات کہی کہ کبھی صحیح بات بھی اگر غلط انداز اور غلط الفاظ سے کہی جائے تو اس کا نتیجہ غلط نکلتا ہے. آل محمد اپنے ماننے والوں کو خالی امر بالمعروف یا حق کی تلقین ہی نہیں سکھاتے, وہ انداز بھی سکھاتے ہیں, وہ تہذیب بھی سکھاتے ہیں, وہ کلچرڈ وے میں بات کرنا بھی سکھاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے, ایک بہت چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں جو نوجوان یا بچے نہیں سمجھیں گے, اور میں اس وقت ان کو سمجھانا بھی نہیں چاہتا ہوں, یہ ان کے لیول سے ذرا اوپر کی بات. کسی بھی ملک میں آپ داخل ہوں یا انٹری لیں اور پھر جب آپ کا وزٹ مکمل ہو جائے, آپ وہاں سے باہر آئیں اور آپ کا ایگزٹ ہو. اب اس کے لیے ایران میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ باقی عرب دنیا میں, خصوصاً وہابیت کے گڑھ میں. اچھا لفظ ایک ہی ہے کہ یہ اپنے ملک میں آ رہا ہے یا اپنے ملک سے باہر جا رہا, لیکن وہی مسئلہ کہ جو انداز اہل بیت نے اپنے ماننے والوں کو سکھایا, عرب دنیا میں اس کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال ہوتا کہ ویسے شاید تہذیب ممبر کے بھی خلاف ہو جائے, لیکن کیونکہ اب اتنی اردو اتنی اچھی لوگوں کی نہیں رہی ہے تو بات چل جائے گی. وہ کہتے ہیں دخول اور خروج. اسٹیمپ لگتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ سعودی عرب میں نوکری کے لیے, ملازمت کے لیے, عمرے کے لیے, حج کے لیے داخل ہوئے, دخول, اور خارج ہوئے تب اپنا وزٹ آپ نے یا اپنا سفر مکمل کیا, خروج. اب یہ لفظ ڈکشنری کے اعتبار سے بالکل صحیح, لیکن جن حضرات کو اندازہ ہے کہ اردو اور عربی دونوں میں یہ لفظ کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا, اب ایران میں بھی یہی لفظ, لیکن صرف اس لیے کہ جو تہذیب آل محمد سکھا رہے ہیں یہ اس کے خلاف ہے, وہاں سے ورود اور خروج کا لفظ آ گیا. اب دخول کے بدلے ورود لانے بات وہی رہی, لیکن جو ایک شائستگی, ایک تہذیب, ایک اخلاق آیا, یہ میں نے کہا نا کہ یہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جن کی اردو بہت کمزور ہو چکی ہے. عربی کی اصطلاح لیکن اردو میں بھی اور کئی کتابوں میں ایک استعمال ہوتی ہے شادی بیاہ کے چیپٹر میں. تو یہ چھوٹی سی مثال نہیں ہے, یہ پورا ایک ذہن ہے جو آل محمد کی تعلیمات انسان کے لیے بناتی. اسی نے بدعت کے بدلے لفظ تشریح, وہ اپنی جگہ اصول بالکل ٹھیک, جیسا کہ میں نے کہا بدعت کہیے گا ذہن میں ایک نفرت آتی, کیا ہی ہر جگہ بدعت 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 استعمال ہو رہا. لیکن اب آپ کہیے کہ فلاں مسئلہ شیعہ مذہب میں تشریح, بات سمجھ میں آتی کہ ہاں یہ غلط ہونا چاہیے. میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں, اگر کسی کو چاہیے تو جمعہ کا کوشچن آنسر کا سیشن. بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ, اسی انداز سے جیسے 50 سال پہلے لفظ بدعت ایک فیشن بن گیا تھا, ہر چیز بدعت, ہر چیز بدعت, جو چیز سمجھ میں نہ آئی وہ بدعت, یہاں تک کہ فقہ اسلامی کا فاؤنڈیشن جس چیز پہ رکھا گیا وہ بھی بدعت. بہت لمبی بات ہو جائے گی. اسی طرح سے آج کل ایک لفظ دے دیا گیا ہے ہمارے بچوں کو, اب یہ بیچارے ان کو زیادہ تفصیل تو نہیں معلوم, اور وہ لفظ ہے ہندو کلچر. جو چیز سمجھ میں نہ آئے گا یہ تو ہندو کلچر, جو چیز ذہن میں نہ آئے گا یہ تو ہندو کلچر, جس کی تاریخ پتا نہ چلی کا ہندو کلچر, جس چیز سے دشمنی ہے اور اسے اسلام سے نکالنا مشکل ہو رہا ہے کہا وہ ہندو کلچر, ہندو کلچر, ہندو کلچر خصوصیت کے ساتھ. آل محمد سے متعلقہ ہمارے یہاں کتنے ہی ایسے اعمال حسنہ ہیں کہ جن کے لیے لفظ ہندو کلچر آ گیا. عزاداری کے اندر تو یہ لفظ بچے بہت استعمال کرنے لگے, اسی انداز سے نظر و نیاز کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہونے لگا. ہندو کلچر کہتے کسے, اسلامی کلچر کسے کہتے, اسلام نے کیا ہندو کلچر کی ہر چیز کو برا سمجھا؟ کیا یہ گناہ فقط ہندوستان اور پاکستان کے لوگ کر چکے ہیں کہ جس علاقے میں رہے ہیں وہاں کی کچھ باتوں کو ایز اے کلچر اختیار کیا, یا ایران والے اپنے یہاں کے قدیم مذاہب اور عرب والے اپنے یہاں کے قدیم مذاہب کی کچھ چیزوں کو بھی لے چکے ہیں, اور اسلام بہرحال ایک یونیورسل مذہب ہے اور بڑا براڈ بائنڈڈ مذہب ہے, چنانچہ اسے ان تمام چیزوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ بحث میں کون پڑے؟ بس ایک لفظ کہہ دو فلاں چیز ہندو کلچر ہے اور پتا چلا کہ اس کا اسلام سے تعلق نکال دیا گیا. یہ تو کہیے کہ آج ہر خرابی میں کوئی خوبی ہوتی ہے اور خوبی میں کوئی خرابی ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. انگلش میں بھی ایسا ہی کوئی محاورہ ہے, بلیسنگ ان ڈسگائز وغیرہ پتہ نہیں کیا, یہ مصیبت بھی آتی ہے تو اس میں کوئی خیر کا پہلو نکل ہی آتا. چنانچہ میڈیا کی اتنی ترقی کی بنا پر شاید اب یہ بات بعض مومنین کے لیے واضح ہوئی، لیکن آپ لوگ رہتے ہیں دنیا کے ایک ایسے علاقے میں کہ جہاں تک شاید یہ چیزیں ابھی نہ آئی ہوں. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں مثلا وہ یہ، 7 محرم کو ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں جناب قاسم کی مہندی نکالی جاتی ہے، جو بغیر کسی وجہ اور سبب کے آج کل ٹارگیٹ بن گئی، اور ایک ہی لفظ کے ذریعے سے کہ جی مہندی کا تو عرب میں رواج ہی نہیں. یہ تو ہندو کلچر ہے، کلچر ہندو کلچر یہ ویسے اتنی آسان نہیں ہے کہ 10 سال کے بچے کو آپ نے ایک لفظ پکڑا دیا اور اس نے مسئلے کو حل کر دیا. یہ بہت ہی دقیق مسئلہ ہے کہ اسلام کا کلچر کیا، اور کیا اسلام ہر کلچر کی ہر چیز کو ناپسند کرتا ہے، یا صرف وہ چیزیں جو اس کے مذہب کا حصہ ہیں. اور باقی ایک ثقافتی کلچر تو لینا ہی پڑتا ہے. یہ بہت دقیق بحث ہے، اچھی ہے، اہم، لیکن آج کا موضوع نہیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے نہیں جو بیچارے اتنی زحمت اٹھا کے آج کے مجلس میں آئے اور کہے کہ یہی سننا تھا تو ہم بھی دوسروں کی طرح آرام کرتے. لیکن چونکہ یہ لفظ ہمارے بچے ہر دوسری بحث میں خصوصاً عزاداری کے حوالے سے استعمال کر دیتے ہیں، تو اب میں مثلاً ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی یہ جینین مثال، کیا بھی جب میڈیا اتنا ترقی کر گیا اور عراق میں بھی ایک نیا چینل شروع ہوا ہے فرات، اور کویت میں بھی مومنین کرام کا ایک چینل شروع ہوا ہے الانوار، الفرات، الانوار، یہ 2-3 چینل ایسے جو خاص عراق کے اس حالات کی تبدیلی کے بعد مومنین کرام بلکہ علماء کرام کی سرپرستی میں شروع کیے گئے. خیر ابھی اتنے وسائل تو نہیں ہے کہ دنیا میں چھا جائے، بہت ہی چھوٹی جگہ تک ان کا دائرہ ہے، لیکن ہے وہاں پہ. اب لوگوں نے یہ سال دیکھا، بڑی حیرت ہوئی ان کو کہ ہم تو آج تک سمجھتے آئے تھے کہ یہ آزاداری کے یہ حصے انڈین اور پاکستانی لوگوں کی اختراع، یہ لفظ میں نے استعمال کیا، بدعت، ہندو کلچر. 7 محرم کا مہدی کا جلوس دکھایا جا رہا تھا کویت کے الانوار ٹیلی ویژن کے اوپر باقاعدہ لائف. وہ کیا انداز کی مہندی تھی، ہم ہندوستان پاکستان کو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور کتنے سارے ہندوستانی پاکستانی گلف میں وہ سب کے سب حیران و پریشان یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ لکھنؤ سے کچھ نشر ہو رہا ہے یا نجف اشرف سے. اور نجف اشرف سے باقاعدہ جو مہندی کا جلوس نکلتا تو وہ اس طرح سے نکلتا کہ تمام مراجع کرام کے گھروں کے باہر سے بھی گزرتا. نہ کوئی مرضی امر بن معروف کرتا ہے، نہ کوئی اسے ہندو کلچر قرار دیتا ہے، نہ اس کے خلاف. چلے اگر وہ موقع نہ بھی ہو تو سال میں باقی 364 دن تو ہیں، نہ کوئی ایسی بات ہوتی. اور وہ اس کے اندر اتنی ساری شہزادے کے شادی سے متعلقہ رسم و رواج ہوتی، شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ بات نہیں، جو چیز چلی آ رہی ہے اس کے حوالے سے یہ جملے کا استعمال کہ جی یہ تو ہندو کلچر. عراق میں ہندوؤں نے کس زمانے میں حکومت کی تھی میری ایسی کوئی معلومات نہیں، نہ ہی ہسٹری کی کسی کتاب پہ یہ ثابت ہوا. تو میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب معلومات کم ہوتی تو کس انداز سے بچے یا جوان یا بوڑھے، ہر ایک کی معلومات کسی ایک ٹاپک میں کم ہوگی، اسے مس ظاہر کیا جائے گا ڈس انفارمیشن کے ذریعے سے. چنانچہ اگر ایک عام سی بات کہہ دی جائے کہ یہ ساری شیعہ گناہ کر رہی ہے تو دوسری بات، خاص ہندو کلچر کہہ کے آزاداری کے بہت سارے رسومات کو یا واجبات کو مشکوک قرار دینا. اب آئیے ایک آخری بات کہوں اور آج کا موضوع شروع، اور وہ آخری بات فقہی، وہ یہ ہے کہ اسلام کے جتنے واجبات ہیں اس کی 2 قسمیں. جتنے واجبات ہیں، واجبات کے نہیں کہ سارے واجبات ایک طرح کے، اچھا یہ جو 2 قسمیں یہ بھی الگ الگ انداز سے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے واجب تعینی اور واجب تخیری، وہ بحث چھوڑ دیجیے. کبھی کہا جاتا ہے واجب عینی اور واجب کفائی، وہ بھی چھوڑ دیجیے. کبھی کہا جاتا ہے کہ واجب مطلق، واجب مشروط، وہ بھی چھوڑ دیجیے. لیکن ایک واجب کی جو آج 2 قسمیں آ رہی ہیں، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، واجب دونوں، واجب دونوں کا نام ہے کہ کمپلسری، آرڈر آف اللہ، حکم پروردگار جسے انجام دینا ہی دینا. آگے سمجھنا ضروری، 2 واجب، دونوں واجب واجب، اللہ کا حکم ہے انجام دینا ہے، کمپلسری ہے، obligatory ہے، اس کے اندر کوئی ریلیکسیشن نہیں نارمل حالات میں. لیکن اس کے بعد کچھ واجبات ایسے ہیں کہ جس کا پورا میتھڈ اور طریقہ وہ بھی اللہ نے بنا کے دیا، یعنی آرڈر بھی اللہ کی طرف سے ہے، میتھڈ بھی اللہ کی طرف سے. ہم اس میں ذرا سا بھی نہ کچھ ایڈ کر سکتے ہیں نہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. جیسے نماز، حکم بھی اللہ کا ہے، طریقہ کار بھی اللہ کا، جہاں دو رکعت رکھی دو ہی رہیں گی، جہاں چار رکھی وہاں پہ چار ہی رہیں گی، جہاں پہ ایک رکوع رکھا ایک ہی رکوع رہے گا، دو سجدے رکھے دو ہی سجدے رہیں گے. اب یہ اس کی مثالیں دینا تو بیکار ہے، ہر آدمی جانتا. روزے، بلکہ روزوں میں تو، روزوں میں تو خاصا چانس ہے کہ کوئی آدمی اس کا میتھڈ بدلے دین اور اللہ کی محبت کے نام پر. محبت کیسے؟ ہمارے یہاں بھی ایک آج صاحب نے یہ بات کہی، لیکن انڈیا پاکستان میں اس کے اس بات کی زیادہ ضرورت نہیں ہوئی. آپ کے یہاں ہوگی، برادر محترم بیٹھے ناروے میں ہوگی، اور کئی ایسے نارتھ والے علاقے، وہ کیا کہا کہ روزے ہیں 30 روزے رکھنا ہے نا، ہم 30 ہی رکھیں گے. اور سردی کے روزے ہم کو اچھے نہیں لگ رہے، ٹھیک ہے روزہ ہوں، یا بھی نارمل بریک فاسٹ کیا ہی تھا، اس کو صرف نام سحری کا دے دی، ٹائم تقریباً وہ یہ معلوم ہوا کہ افطار کا وقت آ گیا. ابھی صحیح معنوں میں ہم روزہ کہنے بھی نہ پائے تھے کہ روزہ کھل گئے، بلکہ دنیا میں تو ایسے علاقے بھی جہاں صرف 2 گھنٹے کا دن ہوتا ہے ونٹر میں، 2 گھنٹے روزہ نہ بھی ہو تو آدمی روزہ رکھے، کہا کہ جی ہم روزے رکھیں گے اور گرمی میں رکھیں گے 22 گھنٹے. مولا کی حدیث بھی یہ کہ تمہاری اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ رمضان، گرمیوں کے روزے. اب دیکھیے میتھڈ بھی نہیں بدل رہے، روزوں کی تعداد میں بھی نہ ڈیلیٹ کر رہے نہ ایڈیشن کر رہے، صرف یہ ہے کہ ویدر کی وجہ سے چینج کر رہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ہندوستان اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں عاشورہ عاشورے کے علاوہ گرمی میں بھی منایا جاتا. کہ جی صحیح معنوں میں میدان کربلا میں کیا کیفیت تھی 6 مہینے کے بچے سے لے کے 93 سال کے بوڑھے پر، اس کے لیے اپنے آپ کو اس میں انوالو کرو گرمی. اور پھر وہ انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے 22 جون کی تاریخ بھی بنتی، پاکستان میں بھی ہے ہندوستان میں بھی. تو اب روزے دین کی محبت میں روزے کی سختی اٹھانے کے لیے وہ یہ کہہ رہا حرام حرام. شریعت زیادہ سے زیادہ کہے گی رمضان کے روزے تو تمہیں 2 ہی گھنٹے کے رکھنا، ویسے ہی دل چاہ رہا ہے گرمیوں کے الگ روزے رکھ لو، لیکن میتھڈ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور آرڈر بھی. یہ واجبات کی وہ قسم ہے جو زیادہ ہمارے یہاں مشہور ہے، نماز روزہ وضو غسل تیمم حج خم و زکات سب نہیں ہے. لیکن واجبات کی ایک دوسری قسم بھی ہے، اور یہ آج کل کے واجبات، پہلے والے واجبات جو ہیں وہ رسول اللہ سے لے کے قیامت تک چلیں گے، کچھ واجبات ایسے ہیں جو زمانے کے اعتبار سے واجب ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر یہ دوسری چیز چلے گی، اس کو سمجھنا ضروری. اور وہ یہ کہ آرڈر اللہ کا، حکم پروردگار کا ہے، کمپلسری لازم یہ کرنا ہی کرنا، میتھڈ ہماری مرضی پہ چھوڑا گیا، کہا گیا کہ یہ حکم ہے یہ کام تمہیں کر کے دینا، میتھڈ کیا اختیار کیا جائے گا یہ اپنے زمانے کے حالات، اپنے ماحول، اپنی اولاد، اپنے دوستوں، اپنے کلچر، اپنے انوائرمنٹ، اس کو دیکھتے ہوئے میتھڈ تمہاری مرضی پر. اور یہ والی چیز جب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اعتراض شروع ہوتے، لیکن وہ اعتراض ہمیشہ ون سائڈ ٹائپ کے ہوں گے. شریعت کی یہ بہت اہم چیز ہے، جیسے تبلیغ واجب، قیامت تک کے لیے جو واجبات اور اہم ترین واجبات ہیں ان میں سے تبلیغ. اللہ کے رسول نے میدان غدیر خالی لوگوں سے اقرار ولایت نہیں لیا تھا، ساتھ میں کہا تھا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں ہے شاہد، جو موجود ہے، جو گواہ ہے، جو آئی وٹنس ہے، اس کو تبلیغ کرنا ہے اس حکم کی غائب کے لیے. غائب دونوں اعتبار سے، پلیس اینڈ ٹائم، بہت سے لوگ اس زمانے میں تھے غدیر میں نہیں تھے وہاں تک پہنچا، اور ٹائم بہت سے لوگ پہلے ہی نہیں ہوئے تھے نیکسٹ جنریشن ان تک پہنچا. غدیر میں 2 ذمہ داریاں اسلام نے دی تھی، علی کی ولایت کا اپنی زبان سے خود اقرار کرو، علی کی ولایت کا اعلان دنیا کے کانوں تک پہنچاؤ، فلیبلغ الشاہد الغائب. اب کس طرح پہنچاؤ اس کا طریقہ. اچھا ضمنی بات آ گئی ہے تو ایک بات کہہ دوں، اور وہ یہ کہ یہی ہمارے مذہب کی دو اہم ترین عبادتوں کی ریزن، پیغمبر نے کہا اقرار کرو علی کی ولایت کا، پیغمبر نے کہا اعلان کرو علی کی ولایت کا. کلمے میں جب ہم کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، گویا اقرار کرتے ہیں غدیر کے پہلے حکم پر عمل کرتے ہیں. اذان میں جب ہم کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، گویا اعلان کرتے ہیں اور غدیر کے دوسرے حکم پہ عمل کرتے ہیں. اب ایک میری ریکویسٹ ہے کہ مجمع کچھ آ گیا ہے تو تھوڑا سا آپ حضرات اپنے رائٹ پر موو ہو جائیے، آگے تو ابھی بھی ضرورت نہیں ہے رائٹ. میں سمجھا تھا کہ یہ درود آپ اس وقت بھیجیں گے جب میں نے غدیر کا نقطہ پڑھا تھا. جگہ خالی رہ گئی ہے خطرہ بھر دیجیے. تبلیغ واجب فریضہ. غدیر کے میدان سے علی کی ولایت کا جو تبلیغ کا حکم آیا یہ آخری حکم تھا, ورنہ اعلان رسالت سے توحید کی تبلیغ شروع ہوئی, پھر رسالت کی تبلیغ, پھر واجبات کی تبلیغ. لیکن طریقہ میتھڈ اسلام نے نہیں دیا, کہا میتھڈ اپنے اعتبار سے اختیار کرو. اگر کبھی تبلیغ کا طریقہ ممبر تھا تو ممبر, کبھی پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ تھا تو وہ, اگر کبھی کاغذ پہ لکھ کے تبلیغ کی جاتی ہے تو وہ, اگر کمپیوٹر کے ذریعے ہو سکتی ہے تو وہ, انٹرنیٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے وہ, سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز اور ویڈیو کے ذریعے ہو سکتی ہے وہ. میتھڈ کو اسلام نے بنا کے نہیں دیا. تو جس طرح سے یہ کہنا حماقت ہے کہ آخر یہ کیسٹ اور ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز یہ کیوں ریکارڈ کی جاتی. حکم خدا اگر پہنچانا ہے اس طرح پہنچا جیسے چوتھے امام نے پہنچایا, اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ ممبر یا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر, جیسے اس چیز کو نری حماقت کہا جائے گا, کہنے والے کی جہالت. وہی انداز شریعت کے بہت سارے واجبات کفائی کا, دشمنان اسلام کے مقابلے میں تیار ہو کے بیٹھو. اب پیغمبر کس طرح تیار ہوتے تھے؟ تیر اور تلوار رکھ کر. آج تیر اور تلوار تیاری نہیں, آج تیر اور تلوار خودکشی. جو طالبان کے ذہن کا جو اسلام تھا وہ یہی اسلام تھا کہ آئے تو دو دو ان کو, ہمارے پاس ڈنڈے بھی ہیں اور لاٹیاں بھی ہیں اور جوتے بھی, ہم جو آپ ٹھکانے کر دیں گے. دیکھیے وہی پیور جہالت جس کو اسلام نے اکرمے کے لیے پہلے دن سے پسند نہیں کیا. جہاد اور خودکشی میں اسلام نے فرق رکھا, حماقت اور عقل مندی میں فرق رکھا. یہ تیر اور تلوار آج کے دور میں تیاری نہیں کہہ جائے گی. جو حکم اسلام کی طرف سے ہے میتھڈ اپنے زمانے کے اعتبار سے, آزاداری قیامت تک کے لیے واجب ہے, لیکن اس کا میتھڈ جو ہوگا وہ ہر آدمی اپنے زمانے کے اعتبار سے بنائے گا. اگر اسی چیز پہ اس قسم کے چوتھے امام نے کیسے آزاداری کی, اس سے مطلب ہو کہ میسج آف امام حسین جس سزاداری نے پہنچایا میسج پہنچا وہ ٹھیک ہے, لیکن مقصد میتھڈ بھی وہی اختیار کرو. تو یہ کہنے والے کہ طالبانی فکر کی دلیل تو ہے لیکن اسلامی فکر کی دلیل نہیں ہے. کئی جگہ واجب ہیں, ایون جن واجبات کا طریقہ سیٹ ہے اس میں بھی کئی جگہ پہ میتھڈ ہمارے ہاتھ میں, گھر کے وہاں بھی کہیں کہیں حماقتیں نظر آتی ہیں, لیکن یہاں تک تو وہ نہیں پہنچی, ابھی گلف تک ہی. مثلا پہلے زمانے کے اندر یہ شاور وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا, لوٹے اور مگے سے لوگ غسل کرتے تھے. آج بھی اگر آپ کو یقین کریں میری بات پر, کوئسچن آنسر سیشن جب کبھی گلف میں ہوتے ہیں اور بہت ہوتے ہیں. جیسے میں ابھی 30 دن وہاں رہا مجلسیں پڑھی 30 الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ. اس کو کوٹ نہ کیجیے گا کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا میں 18 دن بہت زیادہ لگتے ہیں, وہاں 30 دن کیوں رہے, وہ الگ الگ ملکوں میں. تو تقریباً 30 دن میں 10 یا 12 کوشچن آنسر سیشن. یہ سوال ہر جگہ آ جاتا کہ جی وہ جو ٹیلیفونک شاور ہے یا ہاتھ میں لے کے شاور ہے, کیا اس سے غسل ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ کہا کہ وہ تو ہم نے سنا ہے مگی اور لوٹے سے ہوتا ہے, اور جھاڑ کو جسم پہ بہانا پڑتا ہے. تو دیکھیے غسل اس تک نہیں ہے. اسلام نے کہا کہ اپنے جسم پہ اس طرح پانی پہنچاؤ کہ سارا جسم گیلا ہو جائے. میسج کیا, چاہے وہ مگے سے ہو, چاہے وہ لوٹے سے ہو, چاہے وہ شاور سے ہو, چاہے وہ نل سے ہو, وہ سب کی اجازت ہے. وہاں بھی میسج ہمیں دیا گیا اگر اب تک یہ کہا جائے. یا جیسے ہندوستان اور پاکستان میں پہلے نجاست دور کرنے کے لیے گھروں میں قلیل پانی ہوتا تھا, قلیل ہوتا تھا, رشتے آتے تھے صبح کو پانی بھر کے چلے جاتے تھے, قلیل پانی ہوتا تھا. قلیل پانی سے کوئی چیز 3 مرتبہ میں پاک ہوتی, گھر کے اس میں بھی تفصیل. اور آج کل تقریباً ہر گھر میں, اور یہاں نارتھ امریکہ میں تو تقریباً بھی نہیں, ہر گھر میں کور پانی ہے. کور پانی سے اکثر چیزیں سوائے پیشاب کی نجاست کے ایک میں پاک ہو جاتی ہیں. لیکن آج اگر کوئی کہے کہ 3 ہی مرتبہ کا طریقہ ہم نے دیکھا, یہ اس کی کمیلگی اور جہالت کی دلیل ہے. تو وضو, غسل, حج, حج چوتھے امام ہمیشہ یا پیدل حج پر گئے یا اونٹ کے حج پہ گئے. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ حج اسی طریقے سے ہم کریں گے جیسے چوتھے امام نے کیا. یا تو بڑے فرسٹ کلاس ہوائی جہازوں میں اور ہوٹلوں میں جا کے رہتے ہیں, لیکن اس پہ اعتراض یہ صحیح ہے جب یہی چیز آزاداری میں آتی ہے. میتھڈ دیکھیے, بات اس کو میں کہہ رہا ہوں مثالیں. تو شریعت میں 90% واجبات وہ ہیں جس میں میتھڈ ہمارے اختیار میں چھوڑ دیا گیا, اپنے دور میں اپنے زمانے میں وہاں کی ترقی کے اعتبار سے. تم اس حکم پر جس طرح عمل کر سکتے ہو اجازت. واجب اللہ کو اس طرح سے چاہیے, عزاداری اللہ کو چاہیے, حسین کا پیغام پھیلنا چاہیے. اب اس کا جو میتھڈ تمہارے زمانے کے اعتبار سے ٹھیک ہو اسے اختیار کرو, اور اگر کوئی پرانے زمانے کا میتھڈ ہے اسے بھی لے کے چلو, اس کو اس پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ کہنا اس سے وہ چیز ہو, یہ علم فقہ, علم شریعت اور علم دین سے ناواقفیت کا نتیجہ. اور ناواقفیت یعنی لمیٹڈ نالج, یہ ہے دجال کا سب سے بڑا ہتھیار. اب میں آگے اپنے موضوع, یہ سب سے بڑا ہتھیار. مثلاً جو میں نے کل کہا, مثلاً جو میں نے پرسوں کہا, اور اس سے پہلے ایک دن کہا, تین دن مسلسل کہا, تو ایک سوال ضرور لوگوں کے ذہن میں آنا چاہیے اگر وہ مجلس سن رہے ہیں, اور وہ یہ کہ یہ تو بار بار مولانا کہہ رہے ہیں عیاری مکاری دھوکہ دجل فریب چیٹنگ, مگر اس سے بچنے کا طریقہ, اس سے بچنے کا وہی طریقہ جو دنیا کی ہر دھوکے بازی سے بچنے کا طریقہ, اور وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ ویل انفارمڈ بیٹھے. لمیٹڈ نالج نہیں, لمیٹڈ نالج اور زیادہ خطرناک ہوا کرتی. ہر آدمی اپنی جگہ پر ویل انفارمڈ بیٹھے اور ایک اصول کو یاد رکھے. غرض یہ اصول ایک لائن میں بھی بیان کیا جا سکتا, لیکن جو آدمی ایک لائن کی چیز کو ایک لائن میں بتا دے وہ صادق حسن نہیں ہو سکتا. اس لیے تھوڑا سا میں تشریح کر رہا ہوں, بات ایک لائن کی ہے, لیکن بس میری ایک عادت ہے, میرا ایک مزاج, اور وہ یہ ویل انفارمڈ. ہر آدمی کی اپنی یہ ذمہ داری, اور اگر کبھی کسی وجہ سے ایک آدمی یہ محسوس کرے کہ میں خود اتنی معلومات نہیں رکھ سکتا, تو ایسے کے دامن کو تھامے جسے ہم تقلید اور مرجعیت کہتے ہیں, کہ کم از کم وہ ویل انفارمڈ ہو, بس اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں. اب سنیے ایک واقعہ ملبار کے ایک مومن کا. اچھا, ہندوستان میں میرا تو آنا جانا بہت ہی کم ہے, اور جو تھوڑا بہت ہے وہ صرف نارتھ انڈیا میں. زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ اس ماہ جولائی میں وہ بھی تین دن کے لیے حیدرآباد دکن گیا. لیکن سنا یہ کہ بالکل ایکسٹریم ساؤتھ پر جہاں انڈیا ختم ہوتا, کیرالا کا ایک کوئی پروونس ہے, ملبار کا کوئی علاقہ ہے, اور یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کے حوالے سے جوک بھی بہت زیادہ مشہور ہے گلف کے اندر. لیکن وہ ساری باتیں چھوڑی, یہ ضرور سنا ہے کہ وہاں پہ دین اہل بیت بالکل نہیں. اس دفعہ امارات کی مجالس میں سے ایک مجلس میں ایک ملباری مومن سے ملاقات ہوئی, واحد عقیدت کے اندر ایک مجلس میں. تو خیر, میں تو اس بات کو ڈائریکٹ پوچھنے کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ایسے علاقے کے جہاں پہ اہل محمد کا دین ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے باطل کو جوڑ کے حق پہ آنا, خصوصاً ایسے علاقے میں جہاں 100% یا 99% یا 95% دشمنان اہل بیت رہتے ہوں. آپ اس امتحان سے گزر ہی نہیں. اللہ کی اتنی بڑی نعمت آپ کو ملی کہ آپ دین حق ہی پر پیدا ہوئے, اور آپ کو بغیر کسی محنت کے بیٹھے بٹھائے دین حق مل گیا. گرچہ اس کا کریڈٹ آپ کو کم جاتا ہے, جاتا ہی نہیں, آپ کے والدین کو زیادہ جاتا ہے, لیکن ایک نعمت ہے خدا داد, بغیر کسی محنت اور کوشش کے اللہ نے آپ کا آگے سے زیادہ کام تو کر دیا. انسان غور کرے, یہی بہت بڑی نعمت. اور جو لوگ باطل میں پیدا ہوں اور حق کے راستے پر آئے, واقعاً ان کو کریڈٹ جاتا. یہاں جہاں پر ہم مومن گھر میں, اور ہمیں پتا کہ ہمارا بھائی یا ہمارا رشتے دار غلط کام کر رہا ہے, دوستیاں اور رشتے داریاں انسان کے پیر میں بیڑی بن جاتی ہیں. اس موقع پر اس واقعے کو آگے بڑھانے سے پہلے تاریخ اسلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں. جناب ام حبیبہ, واقعاً پیرے تھے اس خاتون کو. یہ جناب ام حبیبہ وہ نہیں جن کا تذکرہ بازار کوفہ کے مصائب میں ملتا. ام حبیبہ ایک ذرا کامن سا نام ہے عرب میں, کئی عورتوں کا, بچوں کے لیے بعض اوقات بڑا پرابلم ہوتا. اسے دو سال پہلے میں نے بتایا تھا کہ حسینیہ زہرا دبئی کے مجلس کے بعد ایک بچی آ کے خاصی بحث کر کے گئی تھی کہ جی یہ جو مسائب, خیر میں تو جناب ہندا کے مسائب کبھی نہیں پڑھتا ہوں, سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسے کہ آپ نے نہیں سنے ہوں گے, لیکن ویسے پڑھے جاتے ہیں اور مرثیوں میں تو خاص طور پر آتے ہیں. کہ یہ میں نے ابھی کسی ذاکرہ سے سنا کہ وہ ہندا اور قید خانے میں آنا اور یہ کتنی نان سینس بات. کیا نان سینس؟ کہا کہ ہندا اس نے تو جناب حمزہ کا کلیجا چھبایا تھا اور وہ میدان احد میں اس طرح سے آئی تھی. بڑی زحمت ہوئی اس کو سمجھانے میں کہ وہ ہند تھی یا ہندا تھی. اور اگر دونوں بھی زندہ ہوتی تو اس دنیا کی تاریخ میں ایک ہی زندہ نہیں گزری ہے، ایک سے زیادہ گزری ہے، نام جو ہے ایک جیسے ہیں. ام حبیبہ، جب کبھی میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں لوگ اس کو ملا لیتے ہیں کوفے والی ان ام حبیبہ سے جو شہزادی سکینہ کے لیے پانی کو، بالکل مختلف. یہ ام حبیبہ. معصوم کی ایک حدیث سن لیجیے، کہا کہ ایک ایسا خاندان ہے جس کا اول سے آخر تک ہر فرد ہمارا دشمن ہے، لیکن اس خاندان میں دو آدمی ایسے گزرے جنہیں شاباش ہے. شاباش بھائی مانا کہ حق پر عمل کرنے والے کم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، پورا خاندان اور خاص طور پر 1400 سال پہلے کا ٹرائبل ماحول، یہاں آج جب ایسا ماحول نہیں ہے آپ اپنی فیملی سے کٹ بھی سکتے ہیں، فیملی بھی چھوڑیے، برادری ہوتی ہے جو بہت بڑی، پنجاب والوں کی ایک برادری ہے، کراچی والوں کی ایک برادری ہے، اور حیدرآباد والوں کی ایک برادری ہے، اور لکھنؤ والوں کی ایک برادری، وہاں غلط بھی کوئی آدمی کام کرے کوئی سزا رشتہ بھی نہیں، نہیں بول سکتے. ان کے یہاں شادی میں جانا پڑے گا چاہے مس گیدرنگ، بچے کی برتھ ڈے پارٹی کو اٹینڈ کرنا پڑے گا چاہے میوزک بج رہی ہے. ام حبیبہ اور خالد ابن سعید ابن عاص اموی، معذرت کے ساتھ کہ یہ دوسرا نام مجھے یقین ہے کہ اس مجمع میں 99% لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، جن کے بارے میں امام معصوم نے کہا شاباش ہے اس نوجوان کو جو اپنے پورے خاندان سے کٹ کر آخر وقت تک محبت علی پہ جمع رہا، جبکہ خاندان بنو امیہ کا بہت ہی اہم فرد تھا، بہت ہی کلوز ریلیشن شپ تھا ابو سفیان سے. خالد ابن سعید ابن عاص اموی، وہ ایک الگ واقعہ. ام حبیبہ، ام حبیبہ ہر ایک کو معلوم کہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، سگی بیٹی. یہ لفظ کہنا پڑتے ہیں اس لیے کہ ان کے بیٹے بیٹیوں میں بعض اوقات پرابلم ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چل پاتا، لیکن بہرحال یہ حقیقی سگی اور جائز بیٹی. چنانچہ حاکم شام معاویہ کی سگی بہن اور آنے والے ملعون یزید کی سگی ہوگی، خاندانی اعتبار سے بنو امیہ کی اتنی اہم شخصیت. ان کی شادی ہوئی پیغمبر اسلام کے فرسٹ کزن عبید اللہ ابن جہش سے، جو پیغمبر اسلام کے فرسٹ کزن تھے جب شادی ہوئی. بعد میں انہی کی ایک اور بہن زینب سے رسول اللہ کی شادی ہوئی، تو رشتہ سارے بہنوں ہی کا بنا، لیکن وہ بہت بات کی بات. جب جناب ام حبیبہ شادی کے قابل ہوئی تو ان کی شادی عبید اللہ سے کی گئی، خاندان بنی ہاشم کا ایک نوجوان اور خاندان بنو امیہ کی ایک خاتون شادی ہوئی. اب یہ اعلان اسلام تو ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے اتنے پرابلم نہیں تھے، آپس میں شادیاں ہوتی تھیں. پیغمبر کا چچا ابو لہب اور ابو سفیان کی بہن ام جمیل، ان کی بھی آپس میں شادی ہو، جسے قرآن نے حمالۃ الحطب کہا، یہاں کا بیٹا وہاں کی بیٹی، وہاں کا بیٹا یہاں کی بیٹی. خیر یہ تو بہت لمبی بات ہو رہی. خلاصہ یہ ہے کہ جب اسلام کا اعلان ہو گیا تو ہر طرف سے پریشر پڑا ام حبیبہ پر، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کی ماں، ہندامہ ہند، ہر طرف سے پریشر پڑا، لیکن پریشر قبول کرنے سے انکار کر دیا. تھوڑا سمجھ میں آ بھی رہا، بھائی شوہر جو ہے وہ عالم اسلام میں ہے، مسلمان ہے، تو بی بی شوہر کے ساتھ ہی رہتی. پیغمبر اسلام نے آرڈر دیا کہ تم لوگ مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ ابو سفیان کے لیے ہر ایک کا اسلام برداشت ہے، اپنی بیٹی کا اسلام برداشت نہیں ہو رہا. کہا تمہارے لیے پرابلم بڑھتے جا رہے، تم لوگ چلے جاؤ. وہ لوگ حبشہ آ گئے، مختصر سی بات کر رہا ہوں، حبشہ آ گئے. اب شوہر بظاہر جو میں نے جملہ بھی کہا پہلے اس کی وضاحت سمجھ، کہ بیوی بہرحال اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی، چنانچہ شوہر مسلمان تھا تو کہا جا سکتا ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ام حبیبہ اسی لیے اپنے مہکے کے پریشر کو برداشت کر لی کہ سسرال کون چھوڑتا ہے شادی کے بعد، سوائے یہاں کے ان کیسز کے جو 8-10 دفعہ جیل ہو کے آئے، ان کی بات چھوڑ دیجئے، بیڈ ایکسپیرینس آپ کے اپنے ہیں، اس کو تاریخ اسلام میں نہ لائیے، چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ. اب حبشہ پہنچے، حبشہ، حبشہ کیا گھر کے نجاشی افسر بہت ہی اچھا اور سنسیئر آدمی تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن ہے سارا کرسچن کماؤ، اور کرسچن نے اس لیے بھی مسلمانوں کو آسانی سے قبول کر لیا کہ ان کے اعتبار سے ان کے پاس تبلیغ کا را مٹیریل آیا، ایک گروپ آ گیا تھا، ان کو ہم آسانی کے ساتھ بے وقوف بنا کے عیسائی بنا لیں گے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ جو ان کا لیڈر ہے، ان کا رسول ہے، وہ تو ہی نہیں یہاں پہ. چنانچہ ایک ایک مسلمان پہ الگ الگ کام شروع ہوا. یہ بہت اہم واقعہ میں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ حبشہ میں مسلمان پناہ کی تلاش میں مائگریشن کر کے پہنچے پروٹیکشن کے لیے، انہیں جسمانی پروٹیکشن دیا گیا مگر ان کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کی گئی، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ. اب وہی کہانی حبشہ سے لے کے نارتھ امریکہ تک انہیں اسی انداز سے دہرائی جا رہی. وہ باقی آپ پوچھتے رہیے اور موقع ملا تو میں وضاحت کروں گا. اب خلاصہ یہ نکلا کہ اور تو اور رسول اللہ کے اپنے فرض کزن عبید اللہ ابن جحش پادریوں کے چکر میں آ گئے اور انہوں نے عیسائیت کو قبول کر دی. جب حبشہ پہنچے تھے تو اس وقت وہاں کے حالات اور ماحول کی وجہ سے جناب جعفر طیار کو سورہ مریم کی تلاوت کرنا پڑی تھی تاکہ بتایا جائے کہ ہمارے اور تمہارے عقائد نہ صرف یہ کہ کامن بلکہ ہم تم سے زیادہ عزت اور احترام دیتے ہیں. جناب مریم یہ حالات ایسے تھے جیسے آپ یہاں دیکھیں, اگر آپ کو تبلیغ کرنا ہے تبلیغ چھوڑیے, خالی اسلام کی تصویر پیش کرنا تو آپ وہ آیتیں چن چن کے قرآن سے نکالیں گے. یہ جی اسلام اور کرسچینٹی تو ایک ہی چیز ہے اور بہت ہی قریب ہے اور بھائی چارہ ہے اور محبت ہے اور یہ ہے اور وہ, اس کا ایک جو بیک اینڈ تک بڑا, یہ ہسٹری اسی لیے ہے کہ ریپیٹ ہوتی ہے. عجیب بات یہ کہ نارتھ امریکہ میں جہاں میرے اعتبار سے حبشہ کے واقعات سب سے زیادہ لوگوں کو بتانا چاہیے, کیونکہ یہی مورل ہے صاحب کی سچویشن. مکہ اور مدینہ اپنی جگہ, لیکن حبشہ کے جہاں عیسائیوں نے مظلوم مسلمانوں کو پناہ دی, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا. مسلمان خوش ہو گئے کہ ہمارے شہر میں پناہ نہ دیں, ہم سے تو کافر اچھے ہیں مگر کس بات کے اچھے ہیں, اس کے بعد جو کام شروع ہوا. اور تو اور رسول اللہ کے اپنے فرسٹ کزن عبید اللہ ابن جحش عیسائی ہو گئے. عیسائی ہونے کا مطلب مرتد ہو گئے, یعنی جو پہلی مجلس میں بات آئی نکاح ٹوٹ گئے. اب جناب ام حبیبہ شرن ان کی بیوی نہ رہی. مسلمان عورت کسی حالت ایکسٹریم کیس میں جا کے بھی نان مسلم کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. اب جناب ام حبیبہ کو سوچیے, ان کا پورا محکمہ ان کے ڈیڈلی اگینسٹ تھا اسلام کی وجہ سے. ظاہری پروٹیکشن مل رہا تھا فقط شوہر کا, اور جن پہ تکیے تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, وہی شوہر عیسائی ہو گئے. تو اگر اسلام ہی کو چھوڑنا تو میرے باپ دادا کا مطلب کیا غلط, جہاں میرا باپ بھی میرا حامی ہے, جہاں میرا بھائی بھی میرا حامی ہے, جہاں میری ماں بھی میری حامی ہے. لیکن یہ ام حبیبہ کے کریڈٹ پہ پہلی چیز جاتی کہ انہوں نے اپنے شوہر کے اس تمام پر پریشر کے باوجود جو 1400 سال پہلے کے ماحول میں شوہر ڈال سکتا, ایک لمحے کے لیے. کتنی عجیب بات, ابو سفیان کی بیٹی تو کہہ رہی ہے کہ میں بنی ہاشم کے محمد کا کلمہ پڑھوں گی اور بنی ہاشم کے محمد کا سگا چچا زاد بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام سے کوئی تعلق, سگا پھوپھی زاد بھائی. یہ تاریخ ہے اور ایسی تاریخ کہ واقعا عورتوں کو کرے گی زیادہ کہا کہ قطر نے بیوہ بن کے زندگی گزارنا میرے لیے ممکن ہے, لیکن جس حق کے لیے میں نے اتنی ضرورتیں برداشت کی اس میں میں شوہر کی بات بھی نہیں مانوں گی. سب نے سمجھایا وقوف بن رہی, یہ اجنبیوں کا شہر ہے, یہ غیر ملک ہے, یہ اس زمانے میں حبشہ واقعا ایسا تھا جیسے چاند. کار نہیں جم گئی اپنی بات پر, اور نتیجہ کیا نکلا, ایک ہی جملہ کہتی, پروردگار جب کسی کا امتحان لیتا تو بعد میں پھر اس کے بدلے میں انعام بھی اتنا بڑا دیتا, میں اپنے راستے پہ جو حق کا راستہ ہے جمی رہوں گی. نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں پیغمبر اسلام کا نکاح ان سے ہوا, باقاعدہ رشتہ آیا پراپر طریقے سے, ایسا پراپر طریقہ جو دوسری ادواج میں بھی ہم کو نظر نہیں آتا. مدینے سے پیغمبر نے اپنے آدمی عمر ابن امیہ زمری کو بھیجا جو اردو کے لٹریچر میں عمر ایار کہلاتے ہیں, اور وہ رشتہ لے کر آئے, باقاعدہ نکاح پڑھا گیا, نکاح ہو کے بہت ہی احترام کے ساتھ یہ رخصت ہوئی, رسول اللہ کی بیوی قرار پائیں, ام المومنین بنی. اب آئیے ان کے کریڈٹ کی دوسری بات, اور وہ یہ, ایک چھوٹی سی بات تو آپ نے سنی ہوگی, حالات بدلے, مکے کے کافر شکست کھا گئے, ابو سفیان کو پروٹیکشن چاہیے, اس کے ذہن میں ایک ہی خیال ہے کہ میری اپنی بیٹی موجود ہے رسول کے گھر میں, اس سے زیادہ بڑا سہارا کیا. یہ وہ وقت ہے کہ مکے کے بڑے بڑے کافر سہارا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, کوئی دوستی کوئی رشتے داری کوئی ایسے مل جائے کہ جان بچ جائے. بیٹی سے ملنے بیٹی کے گھر پہ آئے, جیسے ہی بیٹی کے گھر پہ آیا بیٹی نے باپ کا استقبال کیا. پیغمبر کی حدیث ہے کہ تین ایسے ہیں کہ ان کا احترام واجب ہے, والا کافر چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تین ایسے ہیں, ایک ہے رشتے دار اور والدین, کافر ہی کیوں نہ ان کا احترام کرنا, دوسرا ہے پڑوسی اور تیسرا ہے مہمان. اب یہاں پر مہمان بھی ہے اور باپ بھی ہے, بیٹی نے کھڑے ہو کے استقبال کیا, وہ ساری عزت و پروٹوکول دیا. یہ تو جملہ آپ نے مجلس میں سنا, جیسے ہی باپ بیٹھنا چاہتا ہے بیٹی نے روک دیا, بابا ایک منٹ رک جائیے, وہ چادر کو پہلے سمیٹ کے ایک طرف رکھا, دوسری چادر بچھائی, اب بیٹھی. باپ کسیانہ ہو گیا, شرمندہ ہو گیا, امبیسمنٹ محسوس کرنے لگا. بیٹی کیا اس چادر کو میں گندا کر دیتا, کیا مجھے چادروں پہ بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے, وہ چادر کیوں اٹھائی؟ آدمی انسلٹ پلیز کر. کہا بابا وہ رسول اللہ کی چادر, اور اس کے اوپر میں کسی غیر کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. جناب میرے مرحوم استاد اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہیں, ام المومنین ہو تو ایسی جو رسول کی جگہ پہ اپنے سگے باپ کو بھی نہ بیٹھنے دے. بہت دیر سے سمجھ میں آیا. لوگ کہتے ہیں مولانا بات سمجھ میں آ جاتی ہے, تھوڑی ڈیٹیل بات کی ہوتی ہے, حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کہی ہے, کیونکہ توقع نہیں ہوتی, اس لیے تھوڑا ہم انتظار کرتے ہیں شاید اس کا کوئی اور پیغام, اور جب پتا جائے کوئی اور پیغام نہیں تب ہم درود بھیجتے ہیں. ام المومنین وہ جو اپنے سگے باپ کو بھی رسول کی جگہ نہ بیٹھنے دے, چادر کو تہ کر کے رکھ دے. ہاں احترام اپنی جگہ, عزت اپنی جگہ جائے, لیکن بات عقیدہ اور رسالت کیا جائے. اب آئیے جو اصل بات میں کہنے جا رہا ہوں. حاکم شام, دیکھیے دشمن 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 ہوتا, لیکن بعض دشمن فطرت کے اعتبار سے اتنے ذلیل ہوتے ہیں. مولا نے فریاد کر دی, اللہ اللہ یہ دن آ گیا, میرا نام اس کے ساتھ دیا جا رہا. وہ اپنی سیاست کے لیے ہر گندا کھیل کھیلنے کو تیار, چاہے یہ جملہ وہی لوگ سمجھیں گے جن کے سامنے تاریخ ہے, چاہے اس کی اپنی ڈرٹی پالیٹکس کے لیے, اس کی ماں کی عزت کو اچالا جا رہا ہے, اس کی ماں کا نام آ رہا ہے, اس کے باپ کا نام آ رہا ہے. زیاد کو اس نے اپنا بیٹا بھائی قرار دی, اور یہ ثابت کیا کہ میرے باپ نے اور کس نے اور کس نے اور کس نے کھلا کھلا پہلے حرام کیا, جس کے نتیجے میں زیاد پیدا ہوا. ثابت کیا پہلے حرام ہوا ہے, لیکن زیاد پیدا ہوا, ہوا تو میرے باپ کی وجہ سے ہی میرا بھائی, اسلام ایسے رشتے کو نہیں مانتا. اب جب اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے, مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت میں حاکم شام پر ہونے والے اہم ترین اعتراض میں یہ ساری شریعت کے خلاف ہے, یہ عمل ساری شریعت کے خلاف. وہ خاتون اسرا نعمانی اپنی گود میں بچہ لے کے گھومتی ہے, یہ میرا ناجائز بچہ ہے, اس لیے کہ میں وہ مسلمان عورت ہوں جو اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی. اور سارے عالم اسلام اس بات پر متفق, حاکم شام کے حمایت کرنے والے بھی اس بات پہ متفق ہیں, یہ عمل شریعت کے خلاف. نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ میرا بھائی ہے, اپنی بہنوں کو حکم دیا کہ یہ بھائی میرا ہے تو تمہارا بھی ہے, اور بھائی سے حجاب نہیں ہے چنانچہ کم از کم ایک بار اپنے بال اس کے سامنے کھول لینا. دو بہنیں تھیں, ایک کا نام رملہ. بھائی نے کہا جو حاکم شام ہے, چنانچہ بہن نے بات مانی, اپنے سر سے اسکارف اتارا, یہ میرا بھائی. ام حبیبہ کو پیغام ملا, ام حبیبہ نے کہا اگر یہ میرے گھر کے قریب آیا تو بال تو بال میں اپنا چہرہ بھی چھپا لوں گی, اس کو قتل اجازت نہ دوں گی. میں اسے بھائی نہیں مانتی ہوں, کیونکہ اللہ کے رسول نے جو شریعت پیش کی اس میں یہ رشتہ حرام کا ہے, کوئی گنجائش نہیں. پورے خاندان کا دباؤ کہ خاندان کی ساری عزت اور حاکم شام کی ساری پالیٹکس آ کے رک رہی ہے کہ دنیا بھر سے اسے اپنا بھائی تسلیم کروانے والے اپنی بہن سے تو منوا لے کہ یہ تیرا بھائی ہے. ام حبیبہ کہتی ہے کہ نہیں, بھائی ہو, باپ ہو, بیٹا ہو, ماں ہو, بہن ہو, اللہ کے رسول کی شریعت کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خاندان بنو امیہ کی ہیں, رگوں میں ابو سفیان کا خون ہے. جو دودھ ان کی غذا بنا وہ ہندہ کا دودھ تھا, لیکن وہ کارنامہ پیش کیا جو آج کا مومن بھی نہیں پیش کر پاتا. ان جرنل تو بات کرنا ہی نہیں چاہیے, بہت سارے مومنین کے قدم پھسل جاتے ہیں. کیا کیا جائے؟ کام غلط ہے لیکن بہن کے گھر میں ہو رہا, کام غلط ہے لیکن بھائی کے گھر میں ہو رہا ہے, اس سے تعلقات نہیں کاٹے جاتے. کام غلط ہے لیکن اپنی برادری اور کمیونٹی والے کیا ہو رہا ہے, تعلقات نہیں کاٹے جا سکتے. آل محمد کی اپنی اولاد اور وہ ایک مرتبہ کمپرومائز کر لیتی, اور ابو سفیان اور ہندا کی بیٹی جس نے اتنی قربانیاں دی اسلام کے لیے ہر ہر قدم پر, پہلے باپ اور ماں سے ٹکرا ہوا مکے میں, شوہر سے ٹکرا ہوا حبشہ میں, اس سگے بھائی سے ٹکرا ہوا جس کی پالیٹکس اتنی ڈرٹی ہے کہ محاورہ بن کے رہ گیا معاویہ کی سیاست, اس سے ٹکرا ہوا. لیکن ہر جگہ آپ دیکھیں, ہر جگہ, ایک جگہ نہیں ایک بار نہیں, اور بڑے بڑے یہ مسئلے ہیں، چھوٹے موٹے مسئلے نہیں. علی کو اکیلا چھوڑ دیا گیا حاکم شام کے مقابلے، جبکہ علی کے ساتھ تو رہان ایک گروپ ہے، ام حبیبہ کے ساتھ بظاہر کوئی نہیں، لیکن کس انداز سے جہاد کیا. یہ مومن کی ایک بنیادی ذمہ داری قرار پاتی، تمہارا فریضہ. اور یہ کیوں اتنا بڑا جہاد کیا؟ آئیے اب سنیے. ملبار کا مومن، تم نے کیسے دین حق کو قبول کیا جبکہ نہ تمہارے خاندان میں کوئی آدمی ایسا، نہ تمہارے علاقے میں کوئی آدمی ایسا، بلکہ وہابیت نے سب سے زیادہ ترقی پائی ملبار کے علاقے میں. کہا کہ وہ ایک وقتی واقعہ، لیکن ایسا کہ بہرحال مجھے بدل گئے. کیا وہ ایک لائن کی دیکھیں، وہ ایک لائن کی حدیث، اور 15 منٹ تو اب تک میں لے چکا ہوں، مزید 5 منٹ اور 7 منٹ اور لگیں گے. لیکن پھر سمجھ، حدیث سنی آپ نے، مزہ بھی لیا، ایک بار اور لے لیجئے مزہ. وہ کہتا ہے کہ 78-79 یہ ہے، ایک بار میرا ایک دوست کسی کام سے، وہ بزنس کی وجہ سے ایران گیا. اس نے مجھ سے کہا تم بھی چلو گھومنے پھرنے کے لیے، بھی بڑی اچھی جگہ. خیر میں بھی چلا گیا، واقعا ایران ریلیجس کے علاوہ نیچرل بیوٹی کے اعتبار سے بھی بہت اچھی جگہ، دنیا بھر کے ٹورسٹ جایا کرتے تھے، اور ابھی بھی منی اسکرٹ پہننے کی اجازت مل جائے تو کتنے ہی جائیں گے. لیکن خلاصہ یہ کہ وہ چلا. اب کہہ رہا ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہا ہوں، اور ایک بار تہران میں ہمیں اپنے کسی بزنس پارٹنر سے ملاقات کرنا تھی. نئے علاقے کے ایڈریس سمجھنا مشکل ہوتے ہیں، چنانچہ جو ایڈریس تھا اس کے اعتبار سے پہنچے، غلطی سے برابر والے دروازے کو نوک کر دیا. دروازہ کھولا تو پتا چلا یہ کسی عالم کا گھر ہے، اور وہ عالم وہاں بیٹھے ہیں، اور 8-10 کچھ اسٹوڈینٹ ہوں گے، کچھ مسئلے مسائل پوچھنے والے ہوں گے، وہ وہاں پہ جمع. اب ایران کا ایک کلچر ہے، یہ اسلامی کلچر، کہ اگر کوئی آدمی دروازے پر آ جائے جس سے کوئی تعلق بھی نہ ہو تو مہمان کی عزت کرنا، جو ویسٹرن کلچر میں روز بروز جو چیز ختم ہوتی جا رہی. نہیں ویسٹرن کلچر میں تو ہے نہیں، جو لوگ ہمارے مومنین یہاں پہ آئے، اب وہ مہمان نوازی کا کوئی جذبات، کوئی تصور، کوئی خیال ہی نہیں لوگوں کے. سگے بھائی بھی آپ کے یہاں اگر آئیں گے تو پہلے ان کو فون کرنا پڑے گا، ورنہ اجازت نہیں ملے گی. اس بات میں لوگ ناراض ہوئے، باپ کا انتقال ہو گیا، قرصہ دینے میں گیا کہ پہلے سے فون کیوں نہیں کیا تھا. خیر اب وہ باتیں بہت زیادہ ہیں اور بہت بات پھیل جائے گی. خلاصہ یہ کہ ایران میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور خصوصاً علماء وغیرہ کے گھر میں تو ہر وقت وہ فنجان اور چائے اور وہ دور چلتا رہتا. چنانچہ غلطی سے ملنا برابر والے کیا، آ گئے دروازے میں، دروازہ کھل گیا، اب تو مہمان بن گئے. بلا دو منٹ بیٹھو، لیکن بیٹھنا بھی ہے، اور یہاں سے کچھ نہ کچھ، چاہے پھل چاہے چائے، کچھ نہ کچھ چکھ کے جانا. پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ کسی کے گھر گئے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے، کچھ کھائے پیے بغیر، یہ سمجھو جیسے کسی مردے کے گھر سے آ رہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کا ایک اخلاق بناتی ہیں. اب بٹھا لیا زبردستی، آپ بھی کبھی ایسے اتفاقاً بھی پہنچے ہیں، چائے تو ضرور پینا ہوگی، بٹھا لیا گیا تو آپ چائے تو تمہیں پینا ہے، اس کے بغیر تو تمہیں نہیں جانے دیں گے. خیر چائے پینا شروع کر دیں. ہندوستان پاکستان کے مومن کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں. ہاں بچہ آپ کا ہوتا تو کہتا کہ کوک دیجیے، چائے نہیں چلے گی، وہ ایک الگ کہانی ہے. چائے جب شروع ہوئی تو ایک بار یہ کہتا، میرے ذہن میں سوال تو تھا شیعہ سنی حوالے سے نہیں ویسے ہی، چنانچہ میں نے سوال پیش کر، بیٹھے ہیں پہنچ گئے وہاں پہ، چائے پی رہے ہیں، اس کے بغیر اٹھنے نہیں دیں گے. میں نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ میں ایک مسئلے میں بڑا کنفیوز ہوں، اور وہ یہ کہ رسول اللہ کے بعد جو جنگیں ہوئیں اس میں مسلمانوں کے لیے بھی کتنا بڑا پرابلم ہوگا، اور میں تو آج تک ایک طرف ابوچوں کے اردو تو نہیں جانتا تھا، پیغمبر کا سن ان لا ہے اور دوسری جانب پیغمبر کی وائف، دونوں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، ایک طرف پیغمبر کی بیوی ہے، ایک طرف پیغمبر کی داماد. کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ علی پیغمبر کے جانشین ہیں یا خلیفہ یا وسیع، ظاہر اعتبار سے داماد ہے اور بیوی، اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اب اس وقت بھی لوگوں نے کتنا زیادہ اپنے آپ کو کنفیوز پایا ہوگا، جب ہم آج اتنے کنفیوز. یہ بھی رسول کی بیوی تو قابل احترام رسول سے رشتہ، وہ بھی رسول کے داماد تو قابل احترام رسول سے رشتہ، ان کا ساتھ دے تو ان سے زیادتی، ان کا ساتھ دے ان سے زیادتی، ہم کیا کریں، دونوں رسول والے. اب ایک عام مومن کے ذہن میں نہ, ایک عام مسلمان کے ذہن میں تو یہ سوال آتا ہے, اور یہ آج تک یہی کہتے کہ اسی لیے بہتر ہے مسئلے میں بولو ہی نہیں. اس وقت بھی یہ پالیسی تھی کہ دخل ہی نہ دو دونوں کے مسئلے میں, اور اس وقت بھی یہ پالیسی, یعنی ان کا فقہی مسئلہ ہے غیروں کا کہ مشاجرہ کے صحابہ میں بولنا حرام, جو آپس کے ان کے اختلافات ہیں اس میں کچھ نہ بولو, وہ بھی رسول کے ساتھ ہی, یہ بھی رسول کے ساتھ. اب میں نے کہا میں نے اپنا ایک مسئلہ پیش کیا, چھوٹا سا مسئلہ, کتنی دیر میں چائے ختم. کئی لوگوں نے جواب دینا کہ آج وہاں بیٹھے, انہوں نے روک دیا, کہا میرا مہمان ہے, میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں, اور کہا کہ میں تمہیں پہلے تو جنہیں تم سن ان لو کہہ رہے ان کی ایک حدیث سناتا ہوں, اور یہ حدیث سن کے اس کے بعد تم سوچ لینا تمہیں کیا کرنا. مولا کی حدیث چار لفظ کی حدیث ہے, بہت ہی مختصر. میں نے کہا آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا. کہا یہ حدیث, اس وقت بھی لوگ یہی غلطی کر رہے تھے اور آج بھی یہی غلطی کر رہے, کہ میرے مولا نے ایک بار کہا کہ عرف الحق ثم عرف اہلہ, کہ پہلے حق کو پہچانو, جب حق پتا چل جائے گا تو یہ پتا چل جائے گا کہ اہل حق کون ہے. تم شخصیت کی مدد سے حق کو پہچانتے ہو, جبکہ اصول اسلام میں یہ کہ حق کی مدد سے شخصیت کو پہچانو. تم نے پہلے سے کہہ دیا کہ بہت بڑی شخصیت ہے رسول کی بیوی ہے, اب صحیح ہے کہ غلط ہے کہ کیا ہے, بحث ہی نہیں کرنا, یہ شخصیت بڑی بن گئی, اب جو بھی یہ کہے گی تم نے حق سمجھ لیا. اور پیغمبر کہتے آئے کہ نہیں پہلے پہچانو حق کیا, جب حق سمجھ میں آ گیا, جو حق کے ساتھ ہے چاہے وہ رسول سے دور ہی کیوں نہ ہو وہ صحیح ہے, اور جو حق کے خلاف ہے چاہے وہ پیغمبر کا سگا رشتے داری کیوں نہ ہو وہ حق کے اگینسٹ ہے. کہا بس ایک لمحے میں میری سمجھ میں بات آ گئی, یہ وہی اصول ہے کہ حق کو پہچان لیا, اب اگر سزا سجا بھی حق کے خلاف ہے تبت یدا ابی لہب کی آیت آئے گی, اور اگر پیغمبر کا دور ترین افراد وہ بھی حق کے ساتھ ہے, السلمان و منا اہل البیت کا فرمان ہمارے سامنے آئے گا. حق کو پہلے پہچانو پھر فیصلہ کرو, یہ وہ اہم ترین منزل ہے جو ہمیں اور آپ کو دی گئی. جی وہ فلاں بہت بڑے عالم ہیں, اتنے سال پڑھ کے آئے, وہ تو غلط نہیں ہو سکتے. مرجعیت کے حوالے سے بھی بات یہ ہوتی کہ جس نے کہہ دیا میں مرجی ہوں آپ اس کی تقلید نہیں کریں گے, پہلے دیکھنا پڑے گا واجب شرعی ہے, پہچاننا پڑے گا جو مرجعیت کی صلاحیت اس سے پورا اترتا ہے کہ نہیں, پھر تقلید ہوتی. پہلے حق کو پہچانو, ہمارے یہاں یہی اصول نہیں ہے, لوگ شخصیات سے آلریڈی متاثر, جب متاثر ہیں تو یہ شخصیت ایسی جو کہتی جا رہی ہے صحیح کہتی جا رہی ہے صحیح کہتی جا رہی ہے, یہ وہ ٹیکنیکل مسٹیک ہے جس کی بنا پہ رسول اپنی زندگی میں دو ہی مرتبہ, بس یہ آخری جملے, پیغمبر کی زندگی جو اخلاق جو آداب جو تہذیب جو کلچر پیغمبر نے سکھایا, پہلی مجلس میں تھوڑا تذکرہ ہوا تھوڑا آج ہوا, ساری زندگی سے دو ہی واقعات ملیں گے کہ پیغمبر اسلام دو شخصیتوں کے کیریکٹر کو دیکھ کر اتنا ناراض ہوئے کہ پیغمبر نے ان کا نام بدلا, جسے نک نیم کہتے ہیں لیکن نگیٹو سینس والا, ولا تنابذوا بالالقاب, قرآن سورہ حجرات میں کہتا دوسروں کو برے نام نہ دو. دو آدمی ایسے جنہیں رسول اللہ نے برے نام دیے, فقط اسی اصول کی وجہ سے کہ ان کی شخصیت اتنی بڑی بن گئی تھی عرب میں کہ لوگ ان کی مدد سے حق کو پہچان رہے تھے, اور پیغمبر نے دیکھا جس طرح سے مٹی کے بنے ہوئے بت کو جب تک کہ نہ توڑا جائے بت پرستی کا خاتمہ نہیں ہوتا, ایسی آرٹیفیشل پرسنالٹیز کی شخصیت کو جب تک کہ نہ توڑا جائے لوگ حق کو نہیں پہچان سکتے. پیغمبر نے نام بدلے, پہلا آدمی ہشام ابن عمر ابن ہشام, عمر ابن ہشام اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا, اس کے علم جیسے ہمارے اردو میں اگر سخاوت کی بات کی جائے حاتم طائی کا نام آتا, عدالت کی بات کی جائے نوشیروان کا نام آتا, مذہبی پوائنٹ آف ویو کو چھوڑ کے شجاعت کی بات کی جائے رستم کا نام آتا. عربوں میں جہاں علم کی بات کی جائے عمر ابن ہشام کا نام آتا, اتنا کہ لوگوں نے کہا اس کا نام ہی بھول جاؤ, اس کا نام ہو گیا ابو الحکم, فادر آف دا نالج, فادر آف دا حکمت. پورے عرب میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھدار دانشمند انٹلیکچوئل کوئی نہ تھا. پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کر دی اور اپنے ہر ہر صحابی سے کہا تم میں سے ہر ایک کو اسلام پھیلانا. اگلے دن رپورٹ لی, دوسرے دن رپورٹ لی, اگلے ہفتے رپورٹ لی, اگلے مہینے رپورٹ لی, مسلسل فیڈ بیک ہے. پتا چلا کہ جتنی محنت اور ایفرٹ کی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں رزلٹ بہت چھوٹا نکل رہا. جمع کیا پیغمبر, لیکن ایک تو ہوتا ہے کہ واقعا حق قبول کرنا آسان نہیں، بہت سلو کام ہوتا، لیکن چیک کرو اس لیے کام سلو ہو رہا ہے کہ حق کا مسئلہ یا کہیں ہماری کوئی مسٹیک، یہ ضرور دیکھتے ہو. بلایا کہا کیا بات؟ کہا یا رسول اللہ، ہم سب کچھ محنت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ آدمی اب بن گیا مسلمان. ہم آخر میں کہتے ہیں قائل ہو گئے نا، ہر دلیل ہم نے بتا دی، اس کے ہر اعتراض کا جواب دے دیا تو قائل ہو گئے. کہا کہ ہاں قائل تو ہو گیا لیکن مسلمان تو پھر بھی نہیں بنوں گا. ارے بھائی کس لیے؟ ایک ایک مسلمان ایک ایک دوست پر باقاعدہ محنت کرتا. کہا اس لیے کہ اسلام میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ضرور ہے. ارے تو بتاؤ کیا خرابی، ہم جواب دیں. کہا نہیں میرے ذہن میں تو کوئی خرابی نہیں آ رہی. تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ کوئی اعتراض ہے بتاؤ، جواب دیں گے. جواب نہیں ہمارے پاس، تم اپنے دین پہ رہنا. کہا نہیں نہ کوئی اعتراض ہے، نہ کوئی ڈاؤٹ ہے، نہ کوئی شک، پھر بھی کہیں کوئی خرابی ضرور. ارے اللہ کے بندے تجھے پتا کیسے چلا؟ کہا پتا ایسے چلا کہ اگر اسلام بالکل ٹھیک ہوتا تو ابو الحکم جیسا پڑھا لکھا سمجھدار انٹلیکچوئل اس کے اگینسٹ نہ ہوتا. اب ہمیں چھوٹی عقل والے، وہ ہے بڑی عقل والے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام غلط ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں اس میں کوئی خرابی جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. یا رسول اللہ، یا ابو الحکم کا نام اور اس کا جو ایک امیج بنا، یہ سب سے بڑی رکاوٹ. کوئی جواب نہیں ہوتا ہمارے دوستوں کے پاس، اور یہ ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. پیغمبر نے اس وقت ایک جملہ کہا جو قیامت تک کے لیے مشہور ہو گئے. تو ایسے آدمی کو ابو الحکم فادر آف دا نالج کیوں کہتے ہو؟ اسے تو ابو جہل کہو. یہ جہالت کا باپ ہے جو حق کے راستے میں رکاوٹ بنا. شخصیت لوگوں نے بنائی، پرسنالٹی بہت بڑی. اور جب یہ اتنی بڑی ہے تو یہ تو غلط بات نہیں کہہ سکتا. سامنے والے کی بات ہمیں صحیح بھی لگ رہی ہے، اپیلنگ بھی ہے، عقل بھی قبول کر رہی ہے، اکارڈنگ ٹو قرآن بھی ہے، لیکن اتنا بڑا عالم جب کہہ رہا ہے یہ غلط، اتنی بڑی شخصیت جب کہہ رہی ہے. یہ ہمارے انڈیا پاکستان میں ہوتا. بھائی آپ کو ایران کے انقلاب سے کیا اختلاف ہے؟ کہا بظاہر ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں، بی بی سی نے یہ کہہ دیا، سی این این نے یہ کہہ دیا، فلاں چینل پہ آ گیا. ہمارے یہاں جو اب تک ایک انفیریٹی کمپلیکس ہے، آزاد ہو کر بھی جو ہم غلام ہیں، اس کا نتیجہ کیا کہ اپنے پاس کوئی اعتراض نہیں ہے، ویسٹرن میڈیا سے اعتراض آ رہا ہے. کہہ رہے جب وہ یہ کہہ رہا تو ضرور سچ ہوگا. یہ 1400 سال پہلے کا ابو جہل آج اس شکل میں ہمارے سامنے آ گئے. اور اصول وہی ہے، پہلے حق کو پہچانو، پھر یہ دیکھو کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. پہلے سے ایک آدمی کو صحیح سمجھ لیا، یہ اسٹیٹس سوائے امام معصوم کے مرجے کبھی نہیں. اور ایک بات میں آخری کہہ دوں اور آج کی مجلس ختم. کل امام زمانہ کے حوالے سے ایک بہت اہم حدیث لانا، لیکن آج پہلے امام مظلوم کے حوالے سے. ابھی آپ نے سنا ایک مسئلہ پیغمبر اسلام کے صحابیوں کا، یا رسول اللہ ساری محنت کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ بس ہم یہ مسلمان ہو گیا، ایک جملہ کہہ دیتا ہے اور بس ساری محنت سے پانی پھر گیا. یہ جملہ تھا 1400 سال پہلے کے کافروں کا. اب سنیے ایک جملہ اور سمجھیے کہ کتنی طاقتور چیز اور اللہ کی نعمت ہمارے پاس ہے. اور ہم کبھی اسے ہندو کلچر کہہ کے، کبھی اسے ریچول کہہ کے، کبھی اسے بزرگوں کے رسم و رواج کہہ کے اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہ بالکل ایسا ہی سوال و جواب، لیکن بالکل ریورس ڈائریکشن میں. ماسکو کی کرملن میں بھی پوچھا جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا ماسکو کے اپنے اطراف میں، روس کے اپنے اطراف میں، جتنے ممالک تھے ان میں تقریباً ہر جگہ کمیونزم آ گیا، اور ایک دو جگہ جہاں نہیں آیا ان میں ایک ایران تھا جہاں بہت زیادہ کام کیا گیا. ساواک شاہی ایران کی وہ خفیہ پولیس جس کے مظالم تھے، جہاں ایک طرف مراجعے پر تھے وہاں دوسری طرف کمیونسٹوں پر تھے. کمیونزم نے واقعا وہاں پہ جو قربانیاں دی ہیں، جانے دی ہیں، خاندان لٹائے، اور بہت کام کیا، پیسے کا بھی، جان کا بھی، وقت کا بھی، ہر اعتبار سے. لیکن سوال ہوا وہی جو پیغمبر نے سوال کیا، جتنی ایفرٹ کی جا رہی ہے ریزلٹ اس کے مقابلے میں 10% کیا 1% بھی نہیں آ رہا. 1% کرملن میں ہر سال جو اینول ورلڈ کمیونسٹ کانگریس ہوا کرتی تھی اور ہر ہر ملک سے رپورٹ لی جاتی، ایران کے ڈیلیگیشن سے سوال ہو رہا. تو بالکل برابر میں بیٹھا ہے، یعنی سرحدے میں نہیں، قریب ترین ملک ہے ایران. جتنی ایفرٹس جو اس رپورٹ میں لکھی، اتنا پیسہ خرچ ہوا، اس طرح دن اور رات لوگوں کو کنوینس کیا گیا، اتنی قربانیاں دی، ریزلٹ زیرو. کیمسٹ کوئی نہیں بن رہا سوائے بہت ہی کم لوگوں کے. تو ان کا ایک عجیب جواب. مسلمانوں کا جواب آپ نے سنا یا رسول اللہ یا ابو جہل رکاوٹ بنا. اور ان کا جواب کیا؟ کہا کہ ہم اپنی ساری محنت کرتے ہیں, پورا سال دن اور رات لگے رہتے ہیں. آپ میں جو 50+ کے لوگ ہیں انہوں نے انڈیا اور پاکستان میں بھی کمیونسٹوں کو کام کرتے دیکھا, 50+ اتنی محنت کرتے ہیں سارا سال, اور بس لگتا ہے کہ کل میں آ کے ہمارا کلمہ پڑھ کے کمیونسٹ ہو جائے گا. مگر محرم کا چاند جو نمودار ہوتا اور ایک بار جو ان کے یہاں آزاداری شروع ہوتی, وہ 10 دن جو آتے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کسی میں رنگ چڑھایا, بارش ہوئی وہ سارا رنگ دھل گیا, وہ اس کے اندر سے اوریجنل کلر نکل کے آ گئے. 100% ہم نے سمجھ لیا یہ بن گیا ہمارا ساتھی, اللہ رسول کا مذاق اڑانے لگا کل تک. لیکن یہ 10 دن کی آزاداری, یہ ان کے کالے کپڑے, یہ ان کے سیاہ علم, یہ سڑکوں پہ ان کے جلوس, اور یہ ان کا گھر گھر میں سب ادا بچھا کے بیٹھنا, سارا ہمارا رنگ ختم کر دیتا. حتیٰ جس مولوی کے خلاف ہم نے ان کو اتنا تیار کیا کہ اب یہ گالیاں تک دینے میں تیار ہو گئے. 10 دن پھر گھوم کے اسی کے پاس گیا اور اس نے اس انداز سے ان پہ اسلام کا رنگ چڑھا لیا کہ ہماری ساری محنت پہ پانی پھر گئے. جو لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد, لاکھوں گھنٹے خرچ کرنے کے بعد, جانوں کی قربانی دینے کے بعد جو ریزلٹ نہیں ملتا, وہ جناب زینب کبریٰ نے صف ازا بچھا کے ایک ایسی نعمت ہم کو دے دی. بیٹھے ہی مل گئی نا, بیٹھے بٹھائے, تو ہمیں اتنا اندازہ بھی نہیں ہے. حقیقت میں جو عقیدت کے ساتھ اس پر آتے ہیں ان کے پاس بھی عقیدت ہے, یہ نہیں پتا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. دشمنان اسلام کی آنکھوں میں خار کی طرح جو چیز کھٹک رہی وہ یہ صف ازا. 10 دن ایسا بدل کے رکھ دیتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ اور رسول کا مذاق اڑانے والا بھی ڈھونڈتا ہوا چلتا ہے. عاشورے کو مجلس ہوتی ہے کہیں پر, اور صرف ایک جملہ, وہ وہی جملہ کہ سجاد کی آزاداری, سجاد والی آزاداری ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تابوت بند کرو اور عالم بند کرو. انشاءاللہ کل سے تو اس ایام اعظم میں دوبارہ قبرکات کا سلسلہ شروع ہو رہا. کل گہوارہ, کل علم, پھر پرسوں گہوارہ, پھر 2 معصومین کے مسلسل 2 راتیں تابوت. لیکن بس یہ آخری جملہ, مختار مسعود پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور بیوروکریٹ ہے, اب تو ریٹائرڈ ہو گئے, وہ اس وقت ایران میں تھے جس وقت ایران کا انقلاب آ رہا تھا, اور RCD اس زمانے کی ایک تنظیم تھی ایران پاکستان ترکی, جس کا ہیڈکوارٹر تہران میں تھا, وہ اس کے سیکرٹری جنرل تھے اس زمانے میں. تو پوسٹ ایسی تھی کہ شاہ ایران سے مسلسل ملاقات کا موقع ملتا تھا. 500 صفحے کی ایک کتاب لکھی ہے ایران کے انقلاب کا ایک آئی وٹنس, جو پاکستانی ہے شیعہ نہیں, جو نہ ولایت فقیہ کے نظریے کو جانتا ہے, نہ مرجعیت کی اہمیت کو مانتا ہے, نہ امام خمینی کا بیک گراؤنڈ اس کو معلوم. وہ تو تھا اس زمانے میں اور رپورٹ لکھ رہا, اور کوئی معمولی جاہل قسم کا نہیں, واقعان انتہائی بڑا لکھا بیوروکریٹ لوہے ایام. اس کا صرف ایک جملہ پیش کر رہا ہوں بس, اور وہ یہ, وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات اپنی پوسٹ کی وجہ سے RCD کا سیکرٹری جنرل, روزانہ نہیں ہفتے میں ایک بار, 15 دن میں ایک بار شاہ سے ہوتی, مگر ایک دن ایسا آیا کہ ایک دن پہلے میں نے شاہ کو دیکھا تھا اور ایک دن کے بعد دیکھا, وہ بیچ کا ایک دن گزرا ملاقات نہیں ہوئی, اور اس ایک دن میں خدا معلوم کیا ہو گیا. جب میں ایک دن بعد ملا وہ شاید لگ ہی نہیں رہا تھا, مر گیا. وہ جو مولا کا جملہ ہے کہ انہ المیہ تو بین الاحیہ, ایسا لگ رہا ہے ڈیڈ باڈی چلتی پھرتی ہے. ایک دن میں اتنا فرق آ گیا, سالوں میں نہیں مہینوں میں نہیں, ایک دن. اس تیزی سے بڑھاپا بھی آیا اس کے چہرے پر, جیسے کوئی آدمی اندر سے ٹوٹ کے رہ جاتا, بول رہا ہے, مل رہا ہے, ہاتھ ملا رہا ہے, لیکن یہ پرسوں والا شاہ تو نہیں. وہ اس میں ایک ہمت تھی, ایک کڑیش تھا, جو شاہ کی ایک مر بھی رہا ہو بادشاہ تو اس کی ایک شان ہوتی ہے, اس انداز سے بات کرتا. اور ایک دن کے بعد ختم. اب اس سے تو پوچھا ہی نہیں جا سکتا ہے, شاہ تھا بہرحال, ہاتھی مر بھی جائے تو سوالات کا ہوتا ہے. پھر بھی جو اس کے دوسرے لوگ تھے ان سے دریافت کیا, یہ کیا کہ صرف کل کے دن نے شاہ کو ختم کر دیا, توڑ دیا اندر. کل کا دن کیا, کل عاشورہ تھا نا, تو شاہ ایران ہیلی کاپٹر سے بیٹھ کے نکلا تھا تہران کی سڑکیں دیکھنے, خالی اس نے ہیلی کاپٹر سے تہران کی سڑکیں دیکھی ہیں کہ کس انداز سے لوگ جلوس میں آ رہے. اس ایک منظر نے اس کو ختم کر دیا, مار دیا, موت آ گئی, ٹوٹ گئے اندر. اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا, چاہے کتنی ہی بڑی طاقت میرے ساتھ کیوں نہ ہو, چاہے کتنا ہی بڑا ہتھیار, کتنی ہی بڑی فوج کیوں نہ ہو. واقعا عاشورہ وہ طاقت کہ امام خمینی کو کہنا پڑا کہ آج میں داری ہم آج عاشورہ, جو کچھ آج ہمارے پاس ہے وہ اس عاشورے کی وجہ سے. اتنی بڑی نعمت و طاقت کیا عبرت نہ بتا رہا, ختم ایک دن پہلے اور ایک دن بعد صرف اس عاشورے, صرف اس عزاداری. اسے بچانا ہے, اسے محفوظ رکھنا, اور اس عزاداری کو استقبال امام زمانہ کے لیے ایک طرح سے تیار کرنا. اس سے ہمیں اسی عزاداری سے اپنے زمانے کا استقبال کرنا. اب وہ کیسے, وہ انشاءاللہ کل سے. بس اتنی سی بات ہے کہ یہ ساری باتیں بھی میں نے صرف اس لیے کہی کہ اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جائے. قرآن کریم کی وہ آیت جسے امام کے بیٹے نے اس مرد امباری کو سنایا تھا, جو جزیرہ خضرہ کا واقعہ ہے نا, کہ ایک عیسائی کسی طرح پہنچ گیا اس جزیرے میں جہاں امام تو نہیں ہے, امام کے بیٹے رہتے. تو امام کے بیٹے سے جب ملاقات ہوئی تھی تو امام کے بیٹے نے تھوڑا سا اسے مناظرہ کیا, لیکن آغاز اس آیت سے کیا, لیا حلق من حلق عن بینہ, کہ بھائی اگر پتا بھی ہو کہ اثر نہیں ہونا ہے تب بھی دلیل ضرور دو, تاکہ اب قیامت میں اس کے پاس کہنے کو نہ ہو کہ میں نے کچھ سنا نہیں تھا. تو یہ عزاداری کے حوالے سے ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے عزاداری بچے گی, صرف اس لیے کہ کسی کے ذہن میں غلط فہمی, تو کم از کم اس کی غلط فہمی دور ہو جائے, پھر مانے نہ مانے اس کا کام. کیونکہ عزاداری کے بارے میں ہمارے علماء ایک ہی جملہ کہتے آئے ہیں اور بس اسی جملے پہ آج کی مجلس ختم, کہ جب جناب عبد المطلب ابراہ کے پاس گئے اور کہا تھا میرے اونٹ واپس کر دو, وہ گھبرا گیا تھا, کہا جب میں نے آپ کو دیکھا, آپ کا چہرہ دیکھ کے میرے دل پہ خاص اثر ہوا, لیکن آپ کی بات سن کے آپ کی اہمیت ختم ہوگی. میں خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے آ رہا ہوں, میں سوچ رہا کہ آپ اس کے لیے کوئی بات کرنے آئیں گے, خانہ کعبہ کی تو آپ کو فکر ہے نہیں, اپنے چند اونٹوں کے لیے پریشان پھر رہا. کیا جواب دیا, کہا اس لیے پریشان پھر رہا ہوں اس ظاہری اعتبار سے اللہ نے مجھے ان کا محافظ و مالک بنایا, تو ان کی فکر مجھے کرنا, نہ خانہ کعبہ میرا ہے, نہ میں اس کا مالک ہوں, نہ میں اس کا محافظ ہوں, نہ میں اس کا وارث ہوں. ہے کوئی اس کا محافظ, ہے اس کا کوئی وارث, وارث ہے اس کا کوئی مالک, اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کرے گا. عزاداری لاوارث نہیں, یہ عزاداری بغیر محافظ و مالک کے نہیں ہے. جو اس کا وارث ہے, جو محافظ ہے, وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا. ہمارا کام تو یہ کہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں یہ بات بتائی نہیں گئی, ورنہ ہم اور ہماری حیثیت کیا, جس عزاداری کو سید الساجدین نے ہتکڑی اور بیڑی کے درمیان بچایا, اور جس عزاداری کو ثانیہ زہرا نے کمر پہ کوڑے کھاتے کھاتے بچھایا. عزاداری واقعا ایسی ہے کہ شاہ دیکھے تو ٹوٹ کے رہ جائے, لیکن اس کے لیے عزاداری کی جتنی بھی بنیادی چیزیں, ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں. کریں تب بھی ہم کچھ نہیں کر پائیں. یہ دیکھیں نا, عزت عزا کو بچھانے والا کو, اور خالی بچھایا نہیں, ساری زندگی کس طرح سے اس سفے اعضا کو اسٹیبلش کیا, اسٹیبلش کیا ہے میرے مولا نے, انسینٹیو دیے ہیں, طریقے سکھائے ہیں. زہری میرے چوتھے امام کے بہت پرانے شاگرد, اپنی قوم کے امام بن گئے چوتھے امام سے تھوڑی سی کتابیں پڑھ کر, اور بڑی تمنا تھی ان کو کہ میرے استاد, امام کو امام تو نہیں مانتے, میرا اتنا عظیم استاد جس نے چند جملے پڑھا کے مجھے امام وقت اپنی قوم کا امام بنا دی, کبھی میرے گھر آئے امام منع کر دیتے. وہ وقت تھا کہ یہ خود امام کے یہاں پڑھتے تھے اور شادی, غیر شادی شدہ, آج اپنے جوان بیٹے کی شادی کر رہے تو ایک مرتبہ دعوت نامہ لے کے گئے, امام نے پھر منع کر دیا. آج برداشت نہ کر سکے, فرزند رسول میری اپنی شادی ہوئی, میں نے بلایا آپ نہیں آئے, میں نے گھر خریدا میں نے بلایا آپ نہیں آئے, میرے بیٹے کی شادی ہو رہی میں بلا رہا ہوں آپ نہیں آ رہے. مولا اگر کسی کا دل چاہتا ہے کہ آپ فرزند رسول اپنے استاد کو اپنے گھر میں دیکھیں تو کیا آپ ہمیشہ اس کو مایوس کریں گے, آپ کبھی نہیں آتے. امام نے فرمایا زہری تمہیں تو پتا ہے نا, کربلا کے بعد سے ہمارے گھر سے یہ رواج ہی اٹھ گیا کہ ہم شادیوں میں جائیں. تو مولا کوئی آپ کو بلا ہی نہیں سکتا. کہا کیوں نہیں بلا سکتا؟ آج بھی اگر کوئی ہمارے بابا کی سفیدہ بچھا کے بیٹھ جائے تو ہم اس کے گھر حاضر ہوتے. وہ زہری نے کہا مولا میں آپ کے بابا کی سفیدہ بچھاؤں گا. کوئی شیعہ اس زمانے میں مدینے میں مجلس نہیں کر سکتا, لیکن اگر غیر شیعہ اتنا اہم آدمی مجلس کر رہا, مدینے والے بھی تب سے تڑپ رہے ہیں حسین کے نام پہ آنسو بہانے کا موقع ملے. لیکن حکومت کی سختیاں, اب یہ جو سنا کہ اپنی قوم کے امام مجلس کر رہے ہیں, جن کو بلایا تھا اس کو چھوڑیے, کتنا بڑا مجمع آ گیا بیٹھنے کی جگہ نہ رہی. اب زہری چلے مجلس تیار ہے آقا کو لے کے. ہم جیسے ہی گھر سے باہر نکلے دیکھا دروازے پہ میرا چوتھا امام کھڑا. گھبرا گئے مولا آپ نے زحمت کی, میں تو آپ کو لینے جا رہا تھا. کہا زہری ایک بات یاد رکھو, جب کسی گھر پہ مجلس ہوتی ہے تو مجھے بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, میں جہاں ہوں وہاں سے چل کے اپنے بابا کا ذکر سننے آتا ہوں. خوش قسمت ہے وہ مومنین جن کے گھر پہ میرا چوتھا امام آتا ہے. بہرحال زہری استقبال کر کے لائے, ممبر کے قریب امام کو بٹھایا اور ذاکر نے بھی علی اکبر کے مصائب شروع کر دیے. آئے وہ 18 سال کے جوان کے مصائب, وہ مدینے کے نوجوان جو اکبر کے ساتھ بچپنے سے کھیلے ہوئے ہیں. ایک کوہرام بپا ہو گیا, کسی کو کسی کی خبر نہ رہی. مجلس ختم ہوئی, مجلس ختم ہوئی, ایک بار ذرا مجمع باہر نکلا, زہری ممبر کے قریب آئے تاکہ آقا سے بات کریں. آقا نظر نہیں آ رہے, سجاد میرا مولا نظر نہیں آ رہا. زہری پریشان, امام سجاد کو ڈھونڈتے ہوئے چلے. وہ آخری دو جملے, عزاداروں کیا دیکھا, جہاں مجلس میں آنے والوں نے جوتیاں اتاری ہیں اس کے قریب ایک گوشے میں میرا چوتھا امام خشی کے عالم میں ہے. ایک بار پانی چھڑکا گیا, امام نے آنکھیں کھولی, زہری نے ہاتھ جوڑے, مولا یہ آپ کی جگہ نہیں ہے, ممبر سے آپ وہاں کیوں آ گئے؟ عجیب جواب دیا, اے زہری ادھر ذاکر نے میرے بھائی اکبر کا ذکر شروع کیا, ادھر میں نے دیکھا جنت سے اتر کے میری دادی فاطمہ زہرا آ رہی ہے, وہاں آ کے بیٹھ رہی ہے جہاں عزاداروں نے جوتیاں اتاری ہیں اور ہاتھ پھیلا کے دعا دے رہے, خدا بندہ یہ میرے لال کی عزادار فاطمہ ان کے لیے دعا کرتی ہے, انہیں ہر پریشانی سے محفوظ کر. اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگار اور اس وقت میرے سامنے آقا حسین کے ایسے ہی عزادار موجود ہیں جو دعائیں فاطمہ زہرا اور دعائیں سید الساجدین کے حقدار بن رہے ہیں. پروردگارا میری مظلومہ اور دکھیاری شہزادی فاطمہ زہرا اور اولاد زہرا کے مصائب کا واسطہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا ان آنسوؤں کا واسطہ جو ان کی آنکھوں میں آئے اور دعائیں فاطمہ زہرا کا واسطہ ان مومنین اور مومنات کی ہر حاجت و پریشانی پوری کر دے. پروردگارا ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں آئے, ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور جن کے اسماء گرامی ابھی لیے جا رہے ہیں, ان سب کو اعلی الدین میں اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. اور خدا بندہ ان مصائب و مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مرحوم محمد حسین جیسا اینڈ فیملی, مرحوم حبیب جعفر دیو جی اینڈ فیملی, مرحوم غلام حسین پنجوانی اینڈ فیملی, مرحوم عزیز بانو, مرحوم گلزار احمد, مرحوم قربان علی بٹ, مرحوم قاسم علی بٹ, شہید حجت الاسلام مرحوم مولانا سید غلام حسین نجفی, تمام مرحوم مومنین و مومنات اور آپ کے خاندان کے مرحومین ایک مرتبہ فاتحہ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير